نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے, کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں. اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. یہ سن کر اس کی بیوی حیرت سے آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے, وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين. 27 پارا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرستادگان الہی, اے فرشتو, کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا, اور وہ گھر لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا جس میں ان کی بیوی شامل نہ تھی. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں, اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے ایک سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے آج میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو, مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ دیا. پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے اپنی قوت اور قدرت کاملہ کے ساتھ, کسی اور کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یقیناً ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں, یعنی آسمان وسعت پذیر ہے, پھیلتا جا رہا ہے. اس کے پھیلنے کی کیفیت کو ایک مثال سے یوں سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے آپ ایک غبارہ میں اس کے اوپر چند نقطے ڈالے اور وہ نقطے قریب قریب ہوں گے, پھر اگر آپ اس میں ہوا بھرنا شروع کر دیں اور غبارہ پھولنے لگے تو وہ نقطے بہت دور دور چلے جائیں گے. ابتدا میں یہ گیلیکسیز ایک دوسرے کے قریب تھیں, جو ہی یہ سب کچھ گھومتا گیا ایک دوسرے سے دور ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر ایک رسی کو کھولا جائے, لپٹی ہوئی رسی کو کھولا جائے تو اس کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح ہم نے اسے پھیلایا تھا اسی طرح سمیٹ لیں گے, اور اگر اس رسی کو گھماتے چلے جائیں تو واپس وہ اپنے اصل پر لپٹنے لگے گی. اور قرآن پاک میں یہ حقیقت 1400 سال پہلے بیان کی گئی جو آج جس کا انکشاف ہوا. کہ یہ سب کچھ وسعت پذیر ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون, زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. زمین جتنی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم ایک تیز رفتار سیارے کے اوپر امن کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہ اس طرح ہمارے آگے بچھا ہے کہ ہم اس پر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, چل رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, اپنے دن بھر کے کام کر رہے ہیں, رات کو آرام سے سو رہے ہیں, اور اس کی حرکت کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بس دوڑو اللہ کی طرف, یعنی جس رب کی یہ شان ہے کہ اس نے وسیع ترین آسمان بنائے اور جس نے زمین جیسی چیز کو بچھایا اور ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا, اس سب کی طرف لپکو. اور یہ کون دوڑ سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو, جو اس کو پہچان جائے کہ وہ کتنی عظیم شان ہستی ہے. بالکل اسی طرح جب دنیا میں آپ کو کوئی بھی فائدے کی چیز نظر آتی ہے تو آپ دوڑ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں, جس چیز سے محبت ہوتی ہے قدم تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. تو جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے, اس کی محبت کو پانے کے لیے واقعی دوڑ نہ لگا دے. انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. یہاں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے خبردار کرنے والے ہیں کہ جو شخص اس عظیم الشان رب کو چھوڑ کر غفلت کی زندگی بسر کرے گا وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو خطرے کی طرف لے جا رہا ہو تو اس کو کوئی جھنجھوڑ کر بتائے کہ دیکھو آگے تمہارے لیے ہلاکت ہے, باز آ جاؤ. یوں ہی ہوتا رہا ہے. ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو, تم پر کچھ ملامت نہیں. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نافع ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو اچھی بات بتائے اور چند لوگ اس کی مخالفت کریں تو انسان دل تھوڑا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور آئندہ کے لیے حق بات کرنے سے رک جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر کچھ لوگ مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں تو کچھ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی اس مخالفت کے جواب میں مایوس ہونے کی بجائے اپنا کام کرتے رہنے کی تلقین کی گئی اور فرمایا وذکر, آپ نصیحت کرتے جائیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا اور ایک وقت آیا کہ پورا عرب پیننسیولا مسلمان ہو گیا. وہی لوگ جو کل تک آپ کی جان کے دشمن تھے آج آپ کے ہم نواح ہو گئے اور آپ کے ساتھ شریک ہو کر دنیا بھر میں پھیل گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں, یعنی میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں مقصد وجود کی پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تو خود ہی رزاق ہے بڑی قوت والا اور زبردست. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ, ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کا حصے کا مل چکا ہے. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. سورة الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. یہاں کچھ چیزوں کی قسم کھا کر عذاب کے آنے کی بات کی جا رہی ہے. پہلی قسم طور کی ہے جسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. پھر لکھی ہوئی کتاب کی تمام آسمانی کتابیں لکھی گئیں اور پھر فی رقم منشور کھلی ہوئی جھلی میں، رقیق جلد میں، کیونکہ پہلے زمانے میں کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا، جلد کے اوپر کتابیں لکھی جاتی تھیں. بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور بیت المعمور ساتویں آسمان پر ایک اور گھر کا نام بھی ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک اس فرشتے کی باری دوبارہ نہ آئے گی جو ایک مرتبہ طواف کر چکے. وہاں کچھ فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں. اور اونچی چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے جو ایک چھت کی طرح اوپر چھایا ہوا ہے. البحر المسجور، بڑھتے ہوئے موجزن سمندر کی، اس کے بھی کئی معنی بیان کیے گئے. اس سے مراد سمندر کے اندر مختلف قسم کا پانی ہے، مختلف قسم کی اٹھتی ہوئی لہریں ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہیں. مراد یہ ہے کہ جو رب یہ تمام کام کر سکتا ہے، پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے، کتابوں کو بھیج سکتا ہے، اپنی عبادت کے لیے گھر بنا سکتا ہے، آسمان جیسی چھت اٹھا سکتا ہے اور معظم سمندر پیدا کر سکتا ہے، وہ رب آخر عذاب کیوں نہیں لا سکتا؟ وَلَهُ مِن دَافِعِ، جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں. وہ اس سے واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اَفَسِحْرٌ هَٰذَا، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ اَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، یا تمہیں کچھ سوچ نہیں رہا؟ اسلوہا، جلسو اس کے اندر. فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، سواءٌ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اس اولاد کو بھی جنت میں ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. ہر شخص اپنے قصد کے عوض رحم میں ہے. ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے. وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی یاوا گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری. اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یعنی جنت والوں کی خدمت کے لیے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. یہاں خصوصی طور پر گھر والوں میں ڈرنے کی بات کی گئی، اس لیے کہ انسان کی اصل حقیقت اس کے گھر میں کھلتی ہے. باہر تو وہ تسنوں سے کام لے سکتا ہے، تکلف سے کام لے سکتا ہے، بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑھ سکتا ہے، لیکن گھر ایسی جگہ ہے جہاں انسان زیادہ دیر تک بناوٹ اور دکھاوے سے کام نہیں لے سکتا. لہذا جو شخص اپنی ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں، گھر کے اندر کی زندگی میں تقوی اور خوف خدا کے ساتھ جیے،
جہاں اس کو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ ان چند کلوز لوگوں کے سرکل میں ہو جو اس کو کچھ کہہ بھی نہ سکتے ہوں۔ وہاں پر جب انسان خدا کی حدود کا خیال رکھتا ہے تو حقیقت میں وہی نیک کہلاتا ہے۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا سے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہاں خاص طور پر دعاؤں کا بھی ذکر ہے، یعنی تقویٰ کی زندگی، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ دعا ایک بہترین ہتھیار ہے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام رکھا جا رہا ہے، اس کو عقل بھی مانتی ہے؟ یا در حقیقت یہ انعد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل؟ کیا اللہ کے لیے تمہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ یہاں دراصل ان کے من گھڑت عقائد کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ اسلام جیسی سچائی کے مقابلے میں ان کے اپنے توہمات، خیالات اور خرافات پر مبنی عقائد۔ فرمایا، تم بتاؤ ان کا سورس کیا ہے؟ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات سچ معلوم نہیں ہوتی تو جو باتیں تم کر رہے ہو یہ کہاں سے آئیں؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے گوشت تلے دبے جاتے ہیں؟ یعنی تم نبوت کے کام پر ان سے کچھ طلب نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے کہ ایمان کیسے لائیں کہ جیب خالی ہوتی ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کے بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں کہ جس کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکیں گے، یا جس کے بلبوتے پر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو بھی گئے تو وہ راضی ہے اور اس کے ذریعے ان کی نجات ہو جائے گی؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمدے چلے آ رہے ہیں، یعنی آخری دم تک جب تک عذاب ان کے سر پہ پڑ نہ جائے یہ ہر چیز کو ایک دھوکہ ہی سمجھیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ یہاں قحط کی طرف اشارہ ہے جو آنے والا تھا، اور دنیا کی ناکامی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، آپ ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ یہاں خاص طور پر تسبیح کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد نماز بھی لی گئی ہے، اور اس سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے جو تسبیح کی شکل میں ہوتا ہے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا۔ لیکن یہاں پر جس طرح کھڑے ہونے کے وقت کہا گیا تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم کسی مجلس سے اٹھو تو اس وقت۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا میں بھی آتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال ہوئی ہو، یعنی خوب باتیں ہوئی ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح جب انسان بستر سے اٹھتا ہے اس وقت بھی رب کی تسبیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اسی طرح نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد و تسبیح کریں، اسی لیے ہم اپنی نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اسی طرح ہر وقت چلتے پھرتے تبلیغ کرتے اور لوگوں کو حق بات پہنچاتے ہوئے بھی اللہ کی حمد و ثنا سے ہی آغاز ہونا چاہیے اور حمد و ثنا پر ہی اختتام ہونا چاہیے، اور اسی طرح نمازوں کے بعد بھی تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان تسبیحات کا بہت فائدہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار تو بہت آگے بڑھ گئے، ہم اتنا مال و دولت نہیں رکھتے کہ صدقہ کر سکیں، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کے کرنے سے ہمارا درجہ بھی ان کے برابر ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تسبیحات سکھائیں، شہر نماز کے بعد تم یہ پڑھ لیا کرو۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو 1.5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے ان تسبیحات کو پڑھنے میں، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ خبر مالداروں کو بھی پہنچ گئی اور انہوں نے بھی صدقہ خیرات کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ پھر آپ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے، آپ ہم کو کچھ اور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، کیونکہ مال دیتا تو اللہ ہے لیکن توفیق بھی وہی دیتا ہے کہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں پھر خرچ بھی کر سکے۔ بہرحال اگر انسان ان تسبیحات کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ درجے کئی گنا زیادہ بلند ہوں گے بنسبت اس کے کہ انسان خاموش بیٹھا رہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ ایک مرتبہ تشریف لائیں کہ وہ کام کر کے بہت تھک جاتی ہیں، ان کو غلام دیا جائے تاکہ ان کے کاموں میں کوئی ہاتھ بٹائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا کہ تم سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک آزمودہ نسخہ ہے، حضرت فاطمہ کی سنت میں سے اپنا سے دیکھیے۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ اپنی من گھڑت نہیں سنا رہے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اور یہاں قرآن پاک کے علاوہ آپ کی طرف سے آئی ہوئی پر حکمت باتیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے مطابق سکھایا، اپنے دل سے باتیں نہیں بتائیں، ما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش نفس سے نہیں، حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقع پر بھی آپ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا، غضب کی حالت میں بھی آپ کو اپنے اوپر پورا کنٹرول تھا، انتہائی جذباتی کیفیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی کہ جس میں کوئی خطا پائی جاتی ہو، نہ آپ بھولے، نہ بہکے، نہ بھٹکے، لہذا جو کچھ آپ لائے اس کو ماننا، اسے قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علمہ شدید القوا، ایک زبردست قوت والے نے اس کو تعلیم دی ہے، اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، ذو مرہ، جو بہت قوت والا ہے، زوراور ہے، توانا ہے، فستوا، پھر وہ پورا نظر آیا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ بالائی افق پر تھا، افق سے مراد آسمان کا وہ مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے، اسی کو یہاں افق مبین کہا گیا، کیونکہ اس سے روشنی واضح ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ اپنی اصل شکل میں نظر آئے، اور ایک مرتبہ نظر آنے کی کیفیت کچھ یوں بیان کی گئی کہ وہ آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا۔ بڑھتے بڑھتے وہ آگ کے اوپر فضا میں آ کر معلق ہو گئے، اور پھر وہ آگ کے قریب آئے، آگ کی طرف جھکے، اتنا کہ آپ کے اور ان کے درمیان دو کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنی زبردست قوت والی اور حیبت والی ہستی کے سامنے بیٹھ کر ایک انسان کا وحی اخذ کرنا اور لینا، یہ بہت ہمت کا کام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ بڑی بڑی مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود حق کا پیغام پہنچاتے چلے جا رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کی شخصیت شاگرد کے اندر آتی ہے اور ایک خاص قسم کی انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک انسپریشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ آگے پیغام پہنچانے میں انسان کے اندر خاص قسم کا کانفیڈنس پیدا کرتی ہے۔ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل میں اس نے جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس سے اس چیز پر جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی تم اس سے کیوں جھگڑتے ہو کہ تم کو کیسے فرشتہ نظر آتا ہے حالانکہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا۔ کب؟ لیلۃ المعراج کو، جب اصل شکل میں جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ یعنی عام طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن کچھ مواقع پر اصل شکل میں آئے، اور ان میں سے ایک معراج کی رات بھی ہے، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ مأوا اس لیے کہ حضرت آدم کا مسکن یہی تھا، بعض کے نزدیک روحیں یہاں جمع ہوتی ہیں۔ اس یخشا سدرا تما یخشا، اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یہ رب کا نور تھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا اٹھا کے نہیں دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھا مختلف چیزوں کو، بلکہ بہت ادب اور احترام سے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ احادیث میں ان کی تفصیل آتی ہے، اور معراج کی رات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ اور بہت